جو بات ہے یوم قیامت کے حوالے سے کہ یہ اس کے بارے میں دو نظریات ہیں. ایک تو وہی ہے کہ یوم کا مطلب ہے کہ ایک سرٹن انسٹنٹ آف ٹائم, یا زندگی کا ایک مرحلہ, یعنی جیسے آپ کہتے ہیں جوانی. ٹھیک ہے, جوانی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس دنیا کے اندر ایک ورڈ, ایک لفظ ہے نا جوانی, اور سب ایکسپیرینس کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے کہوں اس جوانی کو ڈیفائن کریں آپ کیسے کریں گے؟
سرٹن باؤنڈ آف ٹائم کے اندر ایک,
لیکن اس میں سب سے عجیب بات کیا ہے کہ یہ جو جوانی ہے یہ ہر انسان کے لیے الگ آتی ہے, ہر انسان کے لیے الگ طریقے سے آتی ہے, ہر انسان اس کو ڈفرینٹ وے میں ایکسپیرینس کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایک عمر کا ایک زمانہ ہے, لیکن آپ اس کو کسی ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ فکس نہیں کر سکتے, اور ہر انسان اس کو الگ الگ طریقوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جب آپ کہہ رہے ہیں آخرت ہے یا برزخ ہے, کیا یہ زندگی کے مراحل ہیں, یا کیا یہ ایک خاص انسٹنٹ آف ٹائم ہے جس پر ہر انسان جیسے گھڑ دوڑ ہو رہی ہے تو وہ پہنچیں گے وہاں تک؟ یہ دو اسپیکٹس ہیں.
ٹھیک, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی پوسیبل
نہیں, یعنی ایک ساتھ لگے گا لوگوں کو.
ہاں, مطلب ایک زمانہ ہے جس میں سے بہت سارے لوگ گزریں گے, ضروری نہیں سب ایک انسٹنس آف ٹائم پہ ہی ہو. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اپنے ٹائمنگ اسپیس کا کانسیپٹ لگائیں کہ جیسے زندگی ختم ہوگی پھر اتنے ہزار لاکھ سال کے بعد وہ مرحلہ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حساب سے, اپنے لائف اسٹیج کے حساب سے اس میں انٹر ہو لیں, کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو گئی, تو یہ ٹائم یہاں جس طرح سے چل رہا ہے وہ کانسیپٹ وہاں اپلائی نہیں ہوتا.
نہیں, تو اس میں اگر آپ یہ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں نا, تو پھر یہ ایک خاص تو ہر ایک کے لیے نہیں ہوا. یعنی یہ تو پھر ہر انسان کی برزخ و قیامت الگ ہے.
بالکل, مطلب
ہر انسان, یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کب اپنی برزخ میں داخل ہوں, کب اپنی قیامت تک پہنچیں. ایک یہ بات ضرور ہے, یہ بات ضرور ہے کہ پوری کائنات کے لیے ایک یوم حشر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس یوم حشر میں پہنچنے تک مختلف لوگ اپنے مختلف حالت کی بنا پر اس یوم حشر کو ایکسپیرینس کریں گے. ٹھیک ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ جو انسان آن ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ انفیکٹ پہلے ہی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں, ایز اف, یعنی کہ جب وہ چیز ایکچولی وقوع پذیر ہوگی تو ان کے لیے کوئی اتنی وہ بات نہیں ہوگی, نئی بات نہیں ہوگی جو ان کو متاثر کرے گی. تو یہ اپرچونیٹی موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساری کی ساری پرابلم جس جگہ پر آ کے ہم کو آ رہی ہے نا, ہم لوگوں کو, وہ اس جگہ پر آ رہی ہے کہ یہ جو شیطان نے ایک بیت عنکبوت بنا دیا ہے یہاں پہ, انہیں مکڑی کا جو جالا تان دیا ہے اس دنیا میں, اور جس میں بہت سارے انسان مکھیوں کی طرح پھنس گئے ہیں, اس سے کیسے باہر آئے گا؟ اس سے باہر نکلیں تو حقیقت کو دیکھیں نا, پرابلم یہ ہو گئی ہے بہت زیادہ.
لیکن اگر ایک ایوریج پرسن کو بھی لے لیتے ہیں, اگر ہم سمجھیں کہ اکثریت ایک ایوریج کیٹیگری میں ہوگی, اور
ہم ایوریج کے لیے تو وہی ہے جو حال بتا دیا گیا کہ وہ تقریباً جب اپنے انتقال کے مرحلے تک آئیں گے تو یعنی خدا کا نظام اس طریقے سے کرتا ہے کہ بندے کو ہوش میں لے آتا ہے, اور اسی کے لیے ہوش میں لانے کی ہی ٹولز بیماری اور بڑھاپا ہیں. بیماری اور بڑھاپا رکھے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انسان اس دنیا سے اپنا رشتہ کٹ آف کر لے. ویسے تو نہیں کر رہا تھا, اس کو اتنا کچھ سمجھایا دکھایا, آیتیں نشانیاں دکھائیں, اس سے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. کم از کم یہ دو مصیبتیں اس کے سر پہ ہیں, تبھی دل بیزار ہو جائے. تو عام لوگ یہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے چلیں, انہوں نے اس کے ذریعے سے دنیا سے اپنے کو علیحدہ کیا, کچھ جو تھوڑا بہت وہ ایمان لے کے چل رہے تھے وہ ہے, تو پھر اس کے بعد ان کے لیے پھر ایک تفصیلی رہا ہے.
کچھ لوگ ہوں گے
جو
قیامت کے آنے پہ ہی مریں گے,
اس کا مطلب
ٹھیک ہے, اور قیامت کی وجہ سے مریں گے. ٹھیک ہے, اور کچھ ہیں جو بہت سال پہلے
یہ سب چیزیں جو ہے نا, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تمام کی تمام تفصیلات اور جزیات 100% نہیں, کلیئر نہیں ہے. اس پہ
اس میں یہی ہے کہ آپ ٹائم کا کانسیپٹ یہ بھلا دیں جو آپ نے ہمیں دنیا میں بنایا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, اس کو آپ بھول جائیں, پھر شاید ایک بار سمجھ
آئے. ایک آدم کے زمانے میں برکت نہیں گیا ہے,
وہ جو قیامت کے بعد ہوگا وہ شاید اس کو
تو یہ تو معاملات خیر بہت تفصیلی ہیں, اور اس پر مطلب میں نے تو کافی وقت صرف کیا تھا شروع میں آخرت کے, اور جتنی گفتگو کی تھی وہ بہرحال بہت نامکمل ہے. یعنی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے آپ کو مین مین باتیں ہی بتا پائیں, لیکن نامکمل ہے. اس میں جیسے موت وغیرہ کی باتیں تھیں, موت کی حقیقت کیا ہے, انتقال کی, اس پر ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کریم جو ہے وہ انسان کی اس زندگی کے حوالے سے تین الگ ورڈز بیان کرتا ہے, جس کو ہم تینوں کو ایک ہی معنی میں لے لیتے ہیں, اجل, توفع اور موت, تین ڈفرینٹ کنسیپٹس ہیں. موت کا کنسیپٹ جو قرآن نے دیا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی ڈفرینٹ ہے. ان سب چیزوں پہ بات ہوئی تھی, پر آخرت میں کیا ہے, نام عمل, یہ سب. تو انشاءاللہ اگر آپ کو ملے موقع تو آپ سن لیجئے گا, وہ آخرت کے اندر ہیں, اور میں خیال 2014-15 کے اس میں ہوں گی, ریگی برن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے غیبت کے حوالے سے, اور یہ یعنی کہ جتنی امام خمینی نے ان برائیوں کو بیان کیا ہے اس میں اپنی کتاب کے اندر, کہ جن سے نفس کا پاک کرنا ضروری ہے, ان میں یہ ظاہراً آخری خرابی ہے, آخری برائی ہے. اور اس کے حوالے سے جتنی زیادہ سخت روایات, کیونکہ یہ بک بیسیکلی قرآن کے اس پہ بیس نہیں ہے, احادیث پہ بیسڈ ہے, تو جتنی زیادہ احادیث اور روایات نقل ہوئی ہیں, وہ میں نے آپ کو پچھلی دو دفعہ میں پڑھ کے سنا دی تھی کہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے. اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یعنی اگر آپ اس کو فلاسفیکل سینس میں دیکھیں, تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی جو سمبولزم ہے, اگر اس کو فلاسفیکل سینس میں دیکھا جائے, تو وہ یہی ہے کہ ہم ایسا معاشرہ بنائیں کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ کسی قسم کی ان کی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو. انفیکٹ کیونکہ اگر ایک انسان ہے, بھلے سے میرا بھائی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ مردہ ہے تو مردے کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگی, اس کے ساتھ کیا کوآرڈینیشن ہوگی. تو یعنی ایک یہ معاشرہ کیسا ڈیولپ ہوگا کہ جس میں یہ زندوں والا معاشرہ ڈیولپ نہیں ہوگا, اگر خدا نخواستہ اس میں یہ غیبت اور تہمت تراشی اور بد کلامی اور یہ سب باتیں نعوذ باللہ پروان پا جائیں اور رائج ہو جائیں, اس قسم کی عادتیں, تو مردہ بھائی اور پھر اس کا گوشت کھانا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں زندگی ختم ہے, اور دوسرا یہ کہ انتہائی درجے کی ڈس رسپیکٹ. یعنی ہم کسی بھی انسان کی اس سے بڑی بے حرمتی کیا کر سکتے ہیں کہ اگر اس کا جو ہے جسم مر جائے اور میت ہو جائے تو اس کے جسم سے گوشت کاٹا جائے یا کھایا جائے. تو یعنی اس کو فلاسفیکل سینس میں بھی جو قرآن کریم نے تمثیل بیان کی ہے اس گناہ کے اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے, تو ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا جو بنیادی وہ ہے نا یعنی کہ خطرناک پہلو وہ کیا ہے, معاشرتی پہلو سے بہت زیادہ جا رہا ہے کہ یہ غیبت والی عادت. اور میں انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھ کے تھوڑی سی اس کی تفسیر کر دوں گا کہ جہاں پر سورہ حجرات میں جہاں یہ حکم یعنی اس غیبت کے حوالے سے جو آیت قرآنی ہے, کہ بیسیکلی آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ خدا کی طرف سے جو زیادہ ایمفیسس آتا ہے اور زیادہ عذاب اور خطرناک پہلو جو آتے ہیں نا, وہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, وہ اجتماعی معاملات میں زیادہ ہیں. کہ اگر کوئی انسان اجتماع کو خراب کرے، اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی کو خراب کرے، نعوذ باللہ، کسی کو گمراہ کر دے، کسی کو غلط رستے پہ لگا دے، فلاں فلاں فلاں، تو ان تمام معاملات میں جو ریپرکشنز ہیں اور ریٹریبیوشنز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ لاسٹ ٹائم جو بات ہو رہی تھی اور مقبنی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ والا پہلو جو ہے نا غیبت کے حوالے سے، کہ یہ معاشرے کو فساد اور مصیبت سے بھر دینے والی عادت ہے، کہ اگر خدا نخواستہ کسی معاشرے میں یہ چیز پیدا ہو جائے اور رائج ہو جائے تو اس معاشرے کے اندر جو ہے نا گھٹیا پن اور مفسدہ پردازی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی۔ میں یہاں پر میں نے رکا تھا پچھلی دفعہ کہ یعنی جب مسلمان خاص طور سے اور مومنین اور اہل بیت کے ماننے والے جب ایک دوسرے کے پاس جائیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں تو کیا کریں، یعنی وہ ایک دوسرے کی صحبت اختیار کریں تو ان کے طریقے اور ان کی روش کیا ہونی چاہیے۔ تو کافی میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا اخوۃ برارۃ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایک دوسرے کے نیکی کرنے والے نیک بھائی بن جاؤ، اخوتن برارتن، نیک بھائی بن جاؤ ایک دوسرے کے، فی اللہ متواصلین متراحمین۔ اور اس میں جو سب سے خاص بات ہے یعنی مومنین کے درمیان، یعنی ہمیں جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جس پر اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک دفعہ بلکہ وہاں اس پر میں نے پورا ایک 3-4 لیکچرز کیے تھے، کیونکہ مجھے ایک بات محسوس ہو رہی تھی کہ یہ بڑا پریزنٹیشن بھی بنائی تھی اسی حوالے سے، کہ یہ مجھے بات محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے انہیں مومنین کی زندگی میں، وہ یہ خطرہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اپنے تئیں خدا کے لیے گزارتے ہیں لیکن اس زندگی میں خدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کام اللہ نے کہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، یہ کام خدا نے چاہا ہے، یہ کام خدا کو پسند ہے، یعنی اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں، جی اللہ نے کہا ہے بہت اچھی بات ہے، میں کمیونٹی سروسز کر رہا ہوں خدا نے کہا ہے، میں فلاں جگہ اس میں انوالو ہوں، لیکن جس چیز کو میں مسلسل اگنور کر رہا ہوں خدا کا نام خدا کا نام خدا کا نام لے کے، وہ خود خدا کی مرضی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں جب ہم لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہراً ہمارا انٹریکشن ہیومن ہے، اور ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ ایک دوسرے پر کس قسم کے اثرات ڈالتا ہے، کس قسم کے اثرات مرتب کرتا ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی توجہ کو اور عنایت کو اور تعریف کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیومن انٹریکشن کی بنیادی بات ہے۔ یعنی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھنا کبھی بھی پسند نہیں کرتے جو مجھے برا کہیں، ایون بعض اوقات اگر مجھے اچھی نصیحتیں بھی کریں، لو مجھے میری اس میں برائی ہو رہی ہو تو میں ایون وہاں بھی جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو ہیومن انٹریکشن کی جو بنیادی صفت ہے اور خصلت ہے وہ یہ، اس چکر کے اندر جو چیز سب سے پہلے اگنور ہوتی ہے وہ حق اگنور ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف باقاعدہ توجہ نہ رکھیں، اس پر پورا فوکس نہ کریں، تو اس میں سب سے زیادہ یعنی مثال کے طور پر کہ، اور یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا تھوڑا سا تجربہ پبلک اسپیکنگ اور ان سب باتوں کا ہے، تو میں نے ایک اتنی عجیب بات فیل کی ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک تقریر کی، اس بات کا مجھ پر اثر کم ہے یا اس بات کی طرف میری توجہ کم ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں میں نے حق کا لحاظ کتنا رکھا ہے، مثال کے طور پر کتنی ریسرچ کی ہے، کتنی تحقیق کی ہے، کتنی دقت کی ہے۔ اگر لوگوں نے اس کی کھل کے تعریف کر دی، میں مطمئن میں بالکل پرسکون کہ اب یہ تو میں نے بڑا زبردست کام کر دیا، اور اگر اچھی اور صحیح گفتگو کرنے کے باوجود دو چار لوگوں نے اس کی مذمت کر دی، میں غمگین اور اداس ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اصل بات کیا ہے، السلام علیکم، اصل بات کیا ہے کہ یہ تمام کام میں کر رہا ہوں زبانی خدا کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً اس میں خدا نہیں ہے. اس چیز کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہا تھا کہ ہماری زندگی میں، مومنین کی زندگی میں، یہ بڑا خطرناک پہلو ہے کہ ہم اپنی پوری لائف اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں، مختلف اس میں کہ یہ کام میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہا، اور ان دا اینڈ جب میرا حساب کتاب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنا کچھ میں نے خدا کے نام پہ کیا تھا خدا ہی نہیں تھا اس میں، باقی سب کچھ تھا. تو یہاں بھی آپ غور کریں کہ امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے والے صاحب بر اخی بن جاؤ، لیکن آپ اس کی پھر تعریف بھی بیان فرما رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ہاؤ، یہ نہیں ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ جو تم جیسے تمہارا دل چاہے ویسے ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. اور پہلی بات کیا ہے، فی اللہ متواصلین متراحبین، فی اللہ، فی اللہ، اللہ میں، نہ کہ للہ، اس بات کو سمجھیے گا غور سے، فی اللہ اور للہ میں کیا فرق ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، للہ اللہ کے لیے، اور فی اللہ اللہ میں، کیا ڈفرینس ہے اس میں؟
خدا کی مرضی ہو، آپ کی مرضی ہو.
فی اللہ جب آپ کہتے ہیں اللہ میں، یعنی آپ کسی چیز میں ہوتے ہیں، تو یعنی کہ اس کے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟
جو سیرت
میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ اپنے گھر میں ہیں، تو یعنی اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اس میں کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کہ اس چیز نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، آپ اس کے گھیرے میں ہیں، آپ اس کے دائرے میں ہیں، آپ اس کی حدود کے اندر ہیں. اور للہ کا مطلب یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں لیکن آپ خدا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جیسے رسول خدا نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ مومن کی سب سے بڑی علامت قرار دی کہ مومن کی محبت فی اللہ ہوتی ہے اور بغض بھی فی اللہ ہوتا ہے. یعنی مومن سب سے پہلے کس چیز کو فیل کرتا ہے؟ کہ میں خدا میں ہوں، یعنی ہر طرف سے احاطہ خداوندی میں ہوں، پھر عمل کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب تو یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کہیں ہیں، ہاں صحیح، خوش ہو جائے گا جو کام میں کر رہا ہوں. للہ نہیں، حقیقتا فی اللہ، اللہ میں، متواصلین متراحمین، آپس میں اللہ میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے رشتے جوڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. کیونکہ رحمت کے جو بنیادی معنی ہیں نا، یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ ایک دوسرے سے رحمت کرنے والے، تو رحمت کا جو بیسک میننگ ہے وہ ضرورت کا پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. رحمت کے بنیادی معنی ہیں کہ آپ کسی کی ضرورت پوری کریں، وہ رحمت ہے. اور اس میں پھر دیگر چیزیں آگے چلتی ہیں. تزاورو و تلاقو و تذاکرو امرنا و احیو ہو. تزاورو، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ بہرحال ایک جملہ میں، یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کہوں کہ ہمارے جو دینی تربیت ہے، ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو کافی گڑبڑ ہو گئے ہیں، بیسک کنسیپٹس میں گڑبڑ آ گئی ہے. زیارت کا لفظ جب بھی آتا ہے ہمارے سامنے، ہم اس میں کیا تصور آتا ہے ہمارے دماغ میں؟ نہیں صرف ایران عراق میں، مطلب آپ زری کی زیارت کرتے ہیں، آپ تابوت کی زیارت کرتے ہیں، آپ علم کی زیارت کرتے ہیں، فلاں 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 چیزوں کی زیارت کرتے ہیں. ایک دوسرے سے ملاقات کو زیارت کا تصور کبھی آتا ہے دماغ میں؟ حالانکہ مؤمن کی مؤمن سے ملاقات اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ان سب سے ابا فضیلت زیارت ہے. یعنی جن جن چیزوں کو ہم ظاہراً زیارت کے نام دیتے ہیں، آپس میں مومنین کی ایک دوسرے سے ملاقات کس طریقے سے، جیسے امام علیہ السلام نے بیان کی کہ اللہ میں رہتے ہوئے ملاقات، اللہ میں رہتے ہوئے، انہیں حالت تقویٰ میں، تو تزاورو ایک دوسرے کی زیارت کرو، ملاقات کرو، اور ایک دوسرے کو یاد دلاؤ. جب آپ آپس میں بیٹھو تو کیا کرو، یہ سب باتیں کرو. تذاکروا امرنا، ایک دوسرے کو یاد دلاؤ ہمارے امر. واحیو ہو، اور اس کو زندہ کرو، ہمارے امر کو زندہ کرو. اور ظاہراً جو بات ہے وہ یہ کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ بات سمجھتے ہیں یا ہمارے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ دین جو ہے نا وہ یا نبی کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری ہے، اور اس سے اگر آگے بڑھ گئی بہت رعایت ہم نے دی تو علماء کی ذمہ داری ہے، باقی ہم سب بالکل فارغ التحصیل ہیں. تو ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم چلے جائیں مجلس میں، چلے جائیں یہ کر لیں وہ کر لیں، نماز، باقی قصہ ختم. یہ جو امام علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا ہے تذاکروا امرنا واحیوہ، یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ جو اہل بیت کو قبول کرتا ہے. امر معصوم کو، یعنی امر الہی کا تذکر اور اس کو زندہ کرنا. زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عملی کرنا. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے یا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بات یہاں پر اور بھی مطلب میں عرض کر دوں، کیونکہ تھوڑے سے تلخ جملے ہیں لیکن ان کو سمجھے بغیر جو ہے نا وہ معاملات حل ہوتے نہیں ہونا ہوں گے. مذہبی جو تبلیغات ہیں ان کے اندر بدقسمتی سے، جیسے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو پرابلمز مسلمانوں میں ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ جب سے مذہب ایجاد ہوا ہے تب سے ہر جگہ یہی مسائل ہیں، یہی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو وہ کنسیپٹ آ گیا ہے نا، جو خاص طور سے کرسچینٹی میں بہت زیادہ تھا، یہودیت میں بہت زیادہ تھا، مسلمانوں میں بظاہر تھوڑا سا کم ہے لیکن بہت زیادہ ہے، یہاں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے جیسا کہ کچھ لوگوں کو ڈیلیگیشن کر دیے ہیں تمام رائٹس ریلیجن کے اپنے، اور وہ پورے طور سے آتھورائزڈ ہیں، خود مختار ہیں، با اختیار ہیں کہ اس کو جیسے ڈیفائن کریں اور جیسے رائج کریں یا لوگوں کو جیسے اس پر چلائیں، اور باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا ان کے اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ میرا اور آپ کے، مجھے اور آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے خدا اور خدا کو بلانے کا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کو کیسے بلایا جاتا ہے اور رسول کا، اور اس کا تقریباً اس قسم کے وہ ہیں نا کہ سبجوگیشن ٹو ریلیجس ہیومن اتھارٹیز، اس قسم کا کوئی تصور بھی اسلام میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یعنی ہم ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کہ ہم ہر علم کے، ہر شعبے کے ماہر کے پاس جاتے ہیں ایک بات سیکھنے کے لیے، یہاں بھی جاتے ہیں اور جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ بند ہے، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کا قلب کچھ نہیں ہے، آپ کا خدا سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں سوچ سکتے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں ادھر موجود ہیں، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یعنی کہ میں، اگر آپ اسلام کو وہ نہ کریں تو آپ ادھر دیکھ لیجئے، یعنی کرسچینٹی میں، بلکہ اب تو جب سے مسیحیت ایک حد تک آزاد ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ساری موویز اس بات پہ بنائی ہیں، اسی چیز پر کہ یعنی جس طریقے سے کہ چرچ خالی ریلیجن ڈیفائن کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ چرچ جو ہے نا وہ اتھارٹی ہے کہ بس سمجھ لیں وہی خدا ہے، اور باقی ایون کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا سے اپنا کوئی ذاتی رشتہ قائم کر لے یا پیدا کر لے. تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ، اور اسی وجہ سے پھر ہمارے درمیان بھی اس قسم کی تھاٹس
प्रिवेल कर जाती हैं कि भाई ये तो उनके काम है, हमारा काम तो बस इतना है कि भाई मजलिस चले जाओ, ये फलां कर लो या मस्जिद चले जाओ, उसके बाद हमारा तो ख़त्म है, क्योंकि हमारा तो खुदा से कोई रब्ता ही नहीं है, हमें क्या पता खुदा क्या है। अब मुझे बताएं मैं बात गलत कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का यही हाल है या नहीं है? क्या खुदा, क्या रसूल, रसूल इमाम भी कोई अफसानवी बातें हैं, कुरान भी बस इसी हद तक है कि तिलावत करके अरबी के लफ्ज़ पढ़ के सवाब कमा लो, समझ में तो आना नहीं है हमें, और अगर हम समझने की कोशिश कर लेंगे तो तफसीर भी राय हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े, और ये शायद इसी लिए जो बात कही गई है ना कि सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो लोग जाएंगे रिलीजियस अथॉरिटीज़ जहन्नम में जो भेजे जाएंगे, शायद यही वजूहत हों उसकी, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जी मैं एक मिनट आता हूँ, कि सबसे बड़ी जो खयानत कोई शख्स कर सकता है वो ये है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान खुद रुकावट बन के बैठ जाए। ये किसी नबी और किसी इमाम और किसी मासूम ने ये चीज़ नहीं की है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला तो इतना कलीदी जुमला है नहजुल बलागा खुतबा अव्वल का कि अल्लाह ने अम्बिया को मबऊथ फरमाया लियस्तादूहुम मीसाक फितरत ही, ताकि खड़े करें फितरत के मीसाक को। ये फितरत कहाँ पर है? ये हर इंसान के अंदर है, यानी हर इंसान अपनी फितरत को पहचानने के काबिल हो। वयसीरू लहुम दफाइनुल उकूल, और उनकी अक्लों में जो खजाने दफन हैं वो उनको निकाल के दिखाएं। खुदा ने अंबिया को इसलिए नहीं मबूस किया था कि वो बीच में बैठे हैं, और किसी नबी ने ये काम नहीं किया, किसी नबी ने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की है। यानी नबी और इमाम की आमद का मतलब क्या है कि मुझे मेरा अपना आप बताएं, मुझे वो तरीका बताएं कि मैं खुद अपने आप को पहचानूं, मुझे वो राह दिखाएं कि मेरे और खुदा का जो ताल्लुक मेरे दिल की गहराइयों में मौजूद है वो इन्वोक हो और वो मेरे लिए एक रियलिटी बने। ये काम नबी और इमाम का है। और अगर कोई भी उस राह पे चलना चाहता है, यानी कि उस रास्ते को जो हम कहते हैं अल उलमा वरासतुल अंबिया, उन उलमा का भी यही काम है। जी एक मिनट, अब आपकी
तो
बहुत किल्लत में, बहुत किल्लत में,
मतलब रिस्पांसिबिलिटी भी उन पे ही जाती है।
किस बात की?
मतलब वो जो तीन जिस तरह से इमामों ने सिखाना था अपने दौर में, आज के दौर में उलमा ने सिखा, अगर वो नहीं सिखा रहे या किसी वजह से हम नहीं ले पा रहे या मोड है कि जो भी है, तो रिस्पांसिबिलिटी भी कौन की जाए?
रिस्पांसिबिलिटी शेयर्ड है, इसलिए कि खुदा ने ये नहीं कहा है कि फ़कत उलमा ही दीन सिखाएंगे। खुदा ने हर इंसान को इस तरीके से बनाया है कि बुनियादी दर्जे की मारिफत हर इंसान हासिल कर सकता है। और वो किस तरीके से? कि सनुरीहिम आयातना फिल आफाक वफ़ी अनफुसहिम हत्ता यतबैना लहुम अन्नहुल हक। हक को पहचानने के लिए आपको क्या चाहिए? निशानियाँ चाहिए, अलामतें चाहिए। वो अलामतें खुदा ने कहाँ रखी हैं? आफाक में, यूनिवर्स में, लाइफ अराउंड अस, वफ़ी अनफुसहिम और तुम्हारे नफूस में, दोनों जगह हमारी दस्तरस में, नफूस तो सबसे ज़्यादा दस्तरस में। फिल आफाक, आफाक से निशानियाँ पिक करने के लिए क्या आपको किसी और की मोहताजी है? नहीं। वजअला लकुमुस्समअ वलअबसारा वलअफ़ीदा, आफाक में मौजूद निशानियों को पिक करने के लिए तुम्हें समाअत दे दी, बसारत दे दी, फुआद दे दिया, कल्ब दे दिया। तो हर इंसान जो है वो अपनी नौइयत, अपनी जगह पर अपने तई बुनियादी मारिफत को हासिल करने के लिए कम्प्लीटली वेल इक्विप्ड है। नहीं, अमल दखल है,
मतलब वो बुक लिखेगा, एक्सप्लेन करेगा, हमारी बात में इजाफा होगा, लेकिन जब हम किसी आलम के पास जाते हैं तो वो तो शरीयत ले लेगा कि काम को करना कैसे, नमाज पढ़नी कैसे।
नहीं अमर भाई, मैं बात कर रहा था ना, देखें जनरलाइज जनरलाइज, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप देखें कि पूरी हिस्ट्री के तूल व अर्ज में मज़हब इस तरीके से नहीं चला है। यानी हम अगर ये बात कहें तो शायद हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि तशय्यों में बहरहाल फसाद कम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुदा का शुक्र है कि तशय्यों नहीं, तशय्यों के अंदर इस किस्म की रिलीजियस डॉगमेटिज्म और वो जो रिलीजियस डिक्टेटरशिप है ना, वो तकरीबन नहीं नज़र आती हमें। यानी कि हमारे किसी, और उसकी एक मतलब एक ज़ाहिरन वजह ये कि शियत मज़लूम रही है ना, शियत मज़लूम रही है, तो उसमें वो चीज़ नहीं है। और फिर दूसरा, हमें हमारे पास जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम खुद 250 साल तक थे, और उन 250 साल दौर में आइम्मा ने जैसे ये सब बातें, ये रूल्स लेट डाउन कर दिए ना बड़े, और इसमें बहरहाल कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लोग तरबियत पाते रहे आपके हाथों से। लेकिन ओवरऑल आप देखें ना क्या हाल है मज़हब के नाम पर। और क्योंकि यानी इसमें बात बहरहाल थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप इस चीज़ को देखें, अभी भी आप लोग गौर करें कि इंडिया पाकिस्तान की शियत में, ईरान की शियत में, इराक़ की शियत में, सऊदी अरब की शियत में, हर शियत में फ़र्क है, अगर जगह सब शिया हैं। क्यों फ़र्क है?
आप कल्चरल प्रैक्टिस की बात
करें, आप अपने माहौल से असर अंदाज होते हैं। इंडिया पाकिस्तान की शियत जो है ना, वो मुनाजरा बेस्ड है। क्यों मुनाजरा बेस्ड है? यहाँ पर शियत का इल्मी पहलू क्यों नहीं परवान चढ़ पाया हमारे दरमियान? इसलिए कि हम उनमें घिरे हुए, यानी हमें हर वक्त जो है अपने ऊपर होने वाले एतराज़ात का जवाब देना पड़ता है, तो हमारा सारा का सारा फोकस, हमारे उलमा का फोकस उधर ही चला गया, और जो हकीकतन इल्मी पहलू है उसकी तरफ तवज्जो बहुत कम गई, लोग भी सुनने में कम इंटरेस्टेड हैं। यानी आप इंडो पाकिस्तान में मुल्ला सदरा या मुल्ला हादी सब्ज़वारी या इवन अल्लामा तबा तबाई नहीं सुना सकते किसी को। इराक़ के अपने डेमोग्राफी है, ईरान इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि वहाँ पर, क्योंकि ईरानी ओवरऑल एक इल्म दोस्त कौम थी, शुरू से ही थी इल्म दोस्त कौम, तो उन लोगों ने इस पहलू को, यानी तशय्यो के इसी पहलू को ज़्यादा एम्ब्रेस किया और इसको ही ज़्यादा डेवलप किया। तो इससे तो आप वो नहीं हो सकते ना, यानी बेनियाज नहीं, प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट है, प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट
है, लेकिन वो भी एक तरीके कार की वजह से डिफरेंसेस है, ऐसा कोई
इसी में फर्क है ना, बहुत ज्यादा इंसानों की क्वालिटी में फर्क हो गया ना। यानी जो शियों की क्वालिटी इंडिया पाकिस्तान में है, वो ईरान में नहीं है, ये इराक में नहीं है, तो ये तमाम की तमाम चीजें मसला कर रही हैं। लेकिन कहने के बहरहाल वो तो एक बहुत पूरा अपना टॉपिक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं और आप अपने आप को एक इंडिविजुअल की हैसियत से इतना ज़्यादा कॉर्नर्ड और बेकार इंसान ना समझें, मैं कहने का मतलब मेरा ये था, और अपनी इस जिम्मेदारी का इदराक करें और इसको पूरा करने की कोशिश करें कि अहले बैत के अम्र को ज़िंदा करना, उसका तज़क्कुर करना, उसको बताना, उसका अहिया करना, उसको प्रैक्टिकलाइज करना, ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो अपने आप को शिया समझता और कहता है। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगरचे के ये जो सारे मुसीबतें आती हैं और आ रही हैं मज़हबी हवालों से, कि जिसकी वजह से लोग अपने आप को आवाम करार दे के और यानी नाकारा बना लेते हैं अपने आप को, हम तो किसी काबिल नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो ना कुरान समझ सकते हैं ना हदी, ये इससे बाहर आई है, ये वाले जो चीज़ है ना, ये खुद अहले बैत की फरमाइशात के मुताबिक नहीं है। फिर इसी तरीके से छठे इमाम ने फरमाया, यहक्कु अलल मुस्लिमीन अल इज्तिहादु फित तवाफुल व तआवुन अल तआतुफ والمواسات لأهل الحاجة والتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں، ایک دوسرے کے مددگار بننے میں، ایک دوسرے کے ساتھ عطف اور مواسات کا رشتہ قائم کرنے میں اجتہاد کریں. اجتہاد کا کیا مطلب؟ یعنی اس بارے میں باقاعدہ جد و جہد کریں. نہیں نہیں، اجتہاد نہیں، اجتہاد یعنی جد و جہد کریں، ایفرٹ کریں. اور یہ جہاد جو ہے نا، یہ معمولی ایفرٹ کو نہیں کہتے ہیں، یہ ایک بڑی کنسنٹریٹڈ اور مضبوط ایفرٹ کو کہتے ہیں. کہ یہ معاملات جو ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ جوڑے رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق قائم رکھنا، پھر خاص طور سے معاشرے میں جو اہل حاجت ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ کوشش کے، اجتہاد کے وہ ہیں، طلبگار ہیں. تو اس میں مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ یہ کام کریں. اور پھر یہ حدیث، یعنی اس کے میں اس لیے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آئمہ علیہ السلام کی نظر میں یہ بات کتنی اہم ہے کہ بار 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 ان چیزوں کو، کہ توافلوا وتبارو وتراحموا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواصل، آپ سمجھتے ہیں نا، وصل یعنی ملاپ، ملاپ، ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرو، نیکی کرو، رحمت کرو. وَكُونُوا اِخْوَةً بَرَرَةً كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. تو یعنی اس سے بات ہم کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اور قرآن اور پیغمبر جس معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے خد و خال ہیں. لیکن اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو. کس بنا پر؟ فی اللہ. یہ بہت خاص بات ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کے نام پر حقیقتاً کیا ہو جائیں گے؟ رفتہ رفتہ ریاکار اور خود پسند بنتے جائیں گے. اس خطرے کو ضرور ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، کہ یہ والی بات جو ہے نا، یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خدا کی خاطر قائم کریں گے تو وہ تعلق آگے چلنے والا ہے، پائیدار ہے، نیکی پیدا کرنے والا ہے، اچھائی والا ہے. لیکن اگر میں اور آپ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اس بنا پر قائم کریں گے کہ جی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور یہ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو وہ چیز الٹیمیٹلی کیا بن جائے گی؟ وہ ریاکاری بن جائے گی. جی ہوگی. جی سورہ حجرات میں جی یہ غیبت کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بات الحمدللہ واضح ہو گئی کہ غیبت جو ہے اور اسی قبیل کی اور جو برائیاں اور خرابیاں ہیں، وہ ان کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ سوسائٹی کو، معاشرے کو، اسلامی جو پورا معاشرہ ہے اس کے تانے بانے کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے. اچھا، اب یہ بات تو ہمارے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں اس بیماری کا علاج آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یعنی عام طور سے علماء کیسے، یا اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بھائی علاج بتائیں اس کا، اس غیبت کا، یہ ایک بیماری ہے نفس کی، تو ہاؤ کین وی کیور اٹ؟
ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جن کی آپ نے غیبت کی ہے ان کو
مزید حسن سلوک سے پیش آئے اور کہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا پڑھا تھا کہ علماء لیول کے لوگ جو ہیں وہ جب ان کو ایسی چیز لاحق ہو جاتی تھی تو وہ جن کے بارے میں ریبت کی ہوتی تھی ان کی جوتیاں تک اٹھا کے سائڈ میں رکھتے تھے صرف اس لیے کہ مطلب ان کی معافی ہو جائے.
ہاں ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں ایک چیز جو ہم پیچھے جتنی بھی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں علاج ظاہر ہے کہ ہر نفس کی بیماری کے علاج کی تو بات ہوتی ہے. علاج جو ہے نا وہ دو طریقوں سے ہوتے ہیں, ایک علمی ایک عملی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو جس قسم کے علاج کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عملی علاج ہے, ٹھیک ہے. لیکن عملی علاج جو ہے وہ علمی اور معرفتی پہلو پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, یہ بھی بہت قابل غور بات ہے. یعنی کہ مجھے یہ بات معلوم ہے, سب سے پہلے تو نمبر ایک کہ غیبت کرنا اتنا خوفناک گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری زبان جہاں کہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں رکتی نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس گناہ کے نتائج کے بارے میں میری معرفت کمزور ہے, علمی اعتبار سے یا معرفتی اعتبار سے میرا جو ہے وہ پہلو مضبوط نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ تر علماء جو ہیں, یہاں بھی انہوں نے کہا کہ پہلے علمی طریقہ کیا ہے کہ انسان سکون سے بیٹھ کر ایک چیز کے فائدے یا نقصان کو اپنے دماغ میں اپنے نفس میں دہرائے, سرکولیٹ کرے, یعنی یہاں تک اس طریقے سے سرکولیٹ کرے کہ گویا کہ وہ معرفت جو ہے نا وہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے. یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ والا کام ہم کرتے ہیں 24 گھنٹے میں, کہ تھوڑی دیر بیٹھیں 15 منٹ 20 منٹ اور بالکل کسی بھی چیز پہ فوکس کریں, تقریباً نہیں کرتے. ایون نماز میں بھی نہیں کرتے, حالانکہ نماز میں یہ چیز لازماً ہونا چاہیے کہ جتنی دیر, یعنی نماز میں اگر بزرگان کا ایک لفظ استعمال کروں گے, نماز میں انسان کو حالت انقطاع حاصل ہونا چاہیے. حالت انقطاع یعنی کٹ آف والی صورت حال ہونی چاہیے انسان کی, کہ غیر از خدا سے کٹ آف ہو جائے انسان نماز میں, لیکن نہیں ہوتا. ایون ہم نماز میں بھی نہیں فوکس کر پاتے, الگ سے بھی نہیں کر پاتے, یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بغیر کسی بھی انسان کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں بلند درجات کبھی بھی حاصل نہیں ہوتے. آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, اپنے پروفیشن میں بھی اگر آپ کے پاس یہ کوالٹی نہیں ہے آپ کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکیں گے. یعنی ہر مسئلے کو سالو کرنے کے لیے, ہر دقت کو سالو کرنے کے لیے آپ کو اپنے انوائرمنٹ سے کٹ آف ہو کے فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے, تب مسئلے کا حل آپ کے پاس آتا ہے. تو اسی لیے علمی اعتبار سے ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو جو عذاب ہیں جو ہم بیان کر چکے قبر کے, برزخ کے اور ان تمام چیزوں کے, لیکن یہ کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ خود غیبت کرنے والا بھی غیبت کرنے والے شخص کو برا سمجھتا ہے. یعنی جس شخص کی عادت ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے محافل میں بیٹھ کے, اس کے سامنے بھی اگر آپ کہیں کہ ہاں فلاں شخص جو غیبت کرنے والا ہے یا الزام تراش ہے یا تہمت والا ہے وہ کیسا انسان ہے, تو کہے گا نہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے. یہ اس چیز کے بارے میں غور کریں کہ یہ کتنی زیادہ پست اور خسیس عادت ہے کہ جس سے ہر انسان چاہے وہ خود اس برائی میں مبتلا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اس کو قابل نفرت سمجھتا ہے. تو کیا انسان کے لیے اس بات میں کوئی بھی یعنی جواز بنتا ہے کہ ہم اتنی گھٹیا چیز کو وہ کریں اپنے اندر آنے دیں؟ اچھا دوسری ایک بات اور یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ حدیثوں میں بھی موجود ہے اور اس بات کو ہمیں آبزرو کرنا چاہیے ان سوسائٹی کہ جن لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے نعوذ باللہ, وہ معاشرے کی نظر میں یا لوگوں کی نظر میں قابل عزت ہوتے ہیں یا قابل نفرت ہوتے ہیں؟
معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
ہاں لیکن ان جنرل, یعنی کہ ایون جیسے وہی میں نے کہا نا کہ بہت ساری عادتیں اور باتیں ایسی ہیں کہ جو تقریباً کوئی بھی نہیں پسند کرے گا, یعنی کہ جس کو ایون میں بیکار فضول سی مثال ہے لیکن یہ کہ ایون ویسٹرن سوسائٹی میں کہ جہاں پر ہر قسم کی بدکاری بالکل عام ہے معاشرے میں, لیکن اگر وہی کام ان کا پریسیڈنٹ کر لیتا ہے تو وہ اس عہدے پہ رہنے کے قابل نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبن فطرتن جو ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بری بات ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں اپنے دل سے یا اپنے اصول کے تحت. تو اس چیز کو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے تو وہ کبھی بھی ایک ایسی عادت کو اپنانے پر آمادہ نہیں ہوگا کہ جس سے خود اس کا اپنا دل نفرت کرتا ہو, یا جس عادت کو اپنائے جانے کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں قابل نفرت ہو جاتا ہو. کہ یہ دو پہلو اور انہیں اس کے علاوہ کہ جتنے ہم بیان کر چکے کہ جو برزخ کے عذاب اور قبر کے عذاب اور انہیں جس قسم کی لعنت ہے انسان کے لیے. اور ایک بات اور بیان کرتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کا خدا سے کیا رشتہ ہے, مومن کا خدا سے کیا رشتہ ہے؟ نہیں نہیں مطلب ریلیشن شپ سے مراد ہے, رشتے سے میری مراد ہے کہ دا نیچر آف ریلیشن شپ, یعنی اللہ مومن کو کیا سمجھتا ہے, کیا ویلیو دیتا ہے. جیسے کہ ہی از ون آف مائی فیملی, ٹھیک ہے, یہ گویا کہ میرے کنبے سے, میرے خاندان سے, میرا عزیز. اگر انسان نعوذ باللہ کسی مومن کی عزت کی خرابی کا باعث بنے تو یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقتاً وہ کس کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہو رہا ہے؟ خدا کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی عزت کا نگہبان اور پاسدار خود خدا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ یہ ہم پر اور رسولوں کے بارے میں کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی یا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, ٹھیک ہے. عزت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اور مومنین با عزت کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ خدا کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی نعوذ باللہ عزت کو خراب کرنے کے لیے کوئی اقدام کرے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے ظاہراً یا غائباً, تو ان فیکٹ وہ کس کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہو رہا ہے؟ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. اور خدا نے کہا کہ جس نے میرے ولی کی اہانت کرنے کی کوشش کی اس نے مجھ سے جنگ کی, جس نے میرے ولی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. تو یہ تمام کے تمام چیزیں اگر ہم بیٹھ کر ایک دن کے کسی بھی حصے میں توجہ کریں, فوکس کریں, ان باتوں کو اپنے ذہن میں دہرائیں, تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ چیز یعنی کہ یہ ناگواری یا یہ دوری اس خراب عادت سے خود ہماری ذات کا حصہ بن جائے گی اور ہم عادتاً یا بائی ڈیفالٹ اس سے اجتناب کریں گے. ٹھیک ہے, عملی طریقہ تو آپ نے تقریباً بتا ہی دیا کہ عملی طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک میں اور اضافہ کر دوں کہ رسول خدا کے دور میں بعض اصحاب یہ کام کرتے تھے کہ اپنے منہ میں کنکر رکھ لیتے تھے کہ ایک جملہ بھی بغیر ضرورت اور بیکار نہ زبان سے ادا ہو. ہاں ہاں بالکل بالکل, کہ بول ہی نہ سکیں, اور جب بولیں تو مطلب باقاعدہ اس کے پیچھے ایک سوچ اور نیت ہو. یہ نہیں کہ جو بس منہ میں آیا, جو جذبات بھڑکے, جہاں پر ایک آگ لگی بس. تو یہ بھی اس میں, یہ بھی ایک عملی طریقوں میں سے ایک ہے کہ جو استعمال کیا گیا. اچھا پھر ایک بہت
سوری ایک چیز میں نے کئی جگہ پہ پڑھی ہے, مجلس کا کفارہ اور وہ چھوٹی سی کوئی دعا ہوتی ہے, مطلب وہ اہل سنت کی جگہوں پہ بھی میں نے پڑھی ہے, اور میں نے کسی امام سے منسوب بھی کوئی چھوٹی سی دعا ہے اس میں لکھا ہے مجلس سے اٹھنے کے بعد جن امام سے منسوب ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں, تو وہ کچھ آئیڈیا ہے؟
میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن مجھے آپ کی بات سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس مجلس میں بیٹھ کے جو غلط بات زبان سے نکلی, کیونکہ کسی بھی محفل و مجلس میں انسان بیٹھتا ہے تو زبان کی لغزش تقریباً ایک یقینی بات ہے, تو وہ بات ہو سکتی ہے. اچھا اب ایک پہلو کے جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے وہ یہ کہ غیبت بعض جگہوں پر جائز ہے, لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ علماء اور فقہا نے کچھ مقامات کو غیبت کی حرمت سے مستثنی کیا ہے, یعنی جہاں پر غیبت حرام نہیں ہے, اور تقریباً بعض علماء نے ایسے 10 سے زائد مقامات کا ذکر کیا ہے. یہ ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, لیکن جس بات کا ذکر ضروری ہے وہ یہ کہ ان تمام مواقع پر انسان کو اپنے نفس کی مکاریوں کی طرف سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے, بلکہ پوری دقت نظر اور مکمل احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا ضروری ہے. عذر تراشی کے دام میں پھنس کر کہیں غیبت کے کسی مستثنی مقام کو لے کر عیب جوئی اور تہمت بازی میں مشغول نہ ہو جائے. تو انہوں نے اس پہ کیا کہا ہے کہ جائز مقامات پر بھی ترک غیبت اولا ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی اس مقام پہ جائز ہے تو بس اولا ہے. اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جو دونوں جائز ہیں, دونوں حلال ہیں, لیکن ان میں سے ایک افضل ہوتی ہے, اولویت رکھتی ہے, تو یہ مطلب ہوتا ہے اولا کا. اور اسی پر انبیاء کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا ترک اولا, ترک اولا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں باتیں جائز تھیں, دونوں باتیں حلال تھیں, لیکن ان میں سے کمتر درجے کے حلال کو منتخب کر لیا, اختیار کر لیا.
یہ بھی حدیث کا پارٹ ہے یا یہ ایڈوائس ہے؟
کیا یہ ایڈوائس ہے؟ کیا ایڈوائس کہ نفس کی مکاریاں بہت ہی سخت اور باریک ہیں, ممکن ہے کہ وہ انسان کو شریعت کے رستے پر گامزن کر کے دھوکہ دے دے اور ہلاکت کے مقامات میں پھنسا دے. جیسے ابھی میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہہ رہا تھا نا کہ ہم اپنی پوری زندگی خدا کے نام پہ گزارتے ہیں اور اس میں خدا ہی نہیں ہوتا, کہ اس قسم کے یعنی یہ وہ خطرناک گڑھے ہیں جو مومنین کے لیے ہیں, یہ غیر مومنین اور کفار کے لیے نہیں ہیں, یہ سارے شیطان کے وہ اسپیشل وہ ہیں, پیکیجز ہیں جو وہ مومنین کے لیے روانہ کرتا ہے کہ یہ اس سے ہمیں ہوشیار و خوفزدہ رہنے کی ضرورت ہے. تو یعنی انسان شریعت کے نام پر, اور یعنی یوں کہہ لیں کہ شریعت کے رستے پر چلنے کے نام پر اس دھوکے بازی شیطان کی اور ہلاکت میں پھنس جائے. یعنی مثلاً کھلم کھلا فسق کے مرتکب ہونے والے شخص کی غیبت جائز ہے, بلکہ اگر اس کے بعض آ جانے کا سبب ہو تو بعض مقامات پر واجب ہے اور نہیں از منکر کے مراتب میں شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا جیسے کہ اس کی ایک بات ہوتی ہے کہ خاص طور سے شادی بیاہ اور رشتے وغیرہ کے اس میں, کہ اگر کسی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ فلاں شخص کیسا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ خرابی موجود ہے, دوسروں کو نہیں پتہ, لیکن آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ آئندہ اس کے بہت برے نتائج برآمد ہوں گے اگر میں نے اس کی اس عادت کو ابھی چھپا دیا, تو آپ بتائیں, آپ نہ چھپائیں وہاں پہ. تو اس قسم کے مقامات جو ہیں, یا جیسے یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ کھلم کھلا فسق, یعنی ایک شخص جو کھلم کھلا فسق و فجور ہے مبتلا ہوتا ہے, تو اس کے پیٹ پیچھے اس کی اس بات کا ذکر کرنے میں یعنی وہ غیبت جائز ہے, اور اسپیشلی اس نیت سے کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے کسی اور کو بتائیں اور اس کے ذریعے سے ایک دباؤ پڑے اور وہ اس چیز سے باز آ جائے, تو یہ چیز شامل ہے نہیں از منکر میں. ہاں, تو اس میں دیکھیں یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس غیبت کا محرک اور دعوت دینے والا شیطان اور نفس امارہ تو نہیں ہے. اچھا, اس کا پتہ کسی اور کو کیسے چلے گا سوائے ہمارے؟ اب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم اپنے نفس کے بارے میں اتنے دقت اور باریک بینی رکھتے ہوں کہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ بھئی یہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے, کہ میں یہ جو جملے ادا کر رہا ہوں یہ کس وجہ سے ادا کر رہا ہوں, اس کا محرک شیطان تو نہیں ہے, بلکہ واقعی اس کا داعی شرعی اور الہی ہے. اگر الہی نیت کے ساتھ بات کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے, اس قسم کی چیز عبادت ہے. لیکن اگر غیبت میں فقط برائی کرنا, خواہش نفس شامل ہے, تو پھر یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہے خود انسان کے لیے. اور اس میں ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو خطرناک پہلو یہاں پر ہے وہ کیا ہے, کہ غیبت چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو, کسی دوسرے انسان کی عزت اور آبرو کو پامال کرنا ہے. یعنی ایون اگر ہم فاسق کے ہی برائی کر رہے ہیں, اس کی عزت ہی جائے, اس کی عزت خراب, لیکن اس کی عزت خراب ہونا چاہیے, وہ اس کا مستحق. تو جائز مواقع پر بھی نفس کو غیبت کرنے کی عادت ڈالنا بذات خود نقصان دہ. کیوں؟ اس لیے کہ نفس عام طور سے برائی اور شر کی طرف مائل ہوتا ہے, تو ممکن ہے کہ جائز مقامات پر پرہیز نہ کرنے سے یہ عادت ہی بن جائے اور پھر حرام کی حدود میں بھی داخل ہو جائے. کہ انسان کو, یعنی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, انسان کو اس بات میں شرمندگی نہ محسوس ہو کہ کسی دوسرے کی عزت کو خراب کرنا, کسی دوسرے کی آبرو کو پامال کرنا, کہ رفتہ رفتہ جائز غیبت کے عنوان سے بھی یہ چیز اس کی عادت نہ بن جائے. تو یہ کوئی, یعنی شبہات والے مقامات ہیں, اور شبہات کے مقامات محرمات یعنی حرام سے نزدیک ہوتے ہیں. تو انسان شبہات کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ بہت احتیاط کرے, کیونکہ یہ وہ بفر زون ہے حلال اور حرام اور جائز و ناجائز کے بیچ میں. تو اگر آپ اس بفر زون میں انٹر ہوتے ہیں تو زیادہ خطرہ ہے کہ شیطان کھینچ کے ادھر نہ لے جائے. تو جن مقامات پر غیبت واجب ہے, جیسے کہ اس قسم کے مقامات یا دیگر جن کا علماء نے ذکر کیا ہے, وہاں پر کرے, لیکن خواہش نفس اور شیطان کی پیروی سے نفس کو خالص رکھے. یہ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی جو یہاں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے جا رہے تھے, ایک کتے کے مردہ لاش کے پاس سے گزر ہوا جس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا, بدبو اٹھ رہی تھی. تو سب لوگوں نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھے, کسی نے کچھ کہا, سب نے کہا کہ دیکھو اس مردار کی بدبو کتنی زیادہ ہے, کتنا بدبودار ہے اس کا مردہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس معیار کے جو انسانوں کی تربیت کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں حقیقتاً, ان کو ایسے ہی پاک نفس کا مالک ہونا چاہیے.
یعنی کہ اس ایسی چیز
ہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مخلوق خدا کا ذکر برائی سے کیا جائے. ساتھیوں نے اس کے نقص کو دیکھا, مگر حضرت عیسیٰ نے اس کے کمال کا ذکر کیا.
جو ہمارا پورا ٹاپک ہے اعلان اور تسلیم والا, وہ تو کھلا ہی رہتا ہے ہم اسپیشلی.
میں آپ کو یہ بات یاد آ گئی نا, میں آپ کو ایک, شاید ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن چلیں قرآن پہ تھوڑا سا ہم بات ختم کر لیں. اور ایک اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی جملہ نقل کرتے ہیں کہ, اور یہ ابھی میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا نا, تو اس میں اس بات کا ہم نے کافی ذکر کیا تھا, اس کا ذکر آیا تھا تو بڑا اچھا لگا تھا مجھے. کمپیریزن بٹوین اے ہنی بی اینڈ اے ہاؤس فلائی, اگر آپ شہد کی مکھی اور گھروں میں پھرنے والی مکھی کا کمپیریزن کریں تو اگرچہ کہ دونوں بلانگ ٹو دا سیم اسپیشیز, لیکن دونوں کی عادتوں میں جو ہے نا بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس میں سب سے خاص بات جو ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے, جو قرآن کریم نے اس کے دو کوالٹیز بیان کی ہیں, کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ہمیشہ جو اپنا گھر بناتی ہے نا وہ اونچی جگہ پہ بناتی ہے, بالا تر, اس کی اپروچ اور اس کا بالا تر ہوتا ہے. اور یہ جو مکھی ہوتی ہے یہ ہمیشہ گھٹی اور نیچے کی اس پہ, اس کی آپ دیکھیں کبھی فلائٹ ہائی نہیں ہے, یہ جو مکھی ہے اس کی اڑان اونچی نہیں ہے, دور دراز کی نہیں ہے. یہ ایک خاص بات ہے جو قرآن نے بیان کی. اور دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ شہد کی مکھی ہمیشہ پاک غذا پہ بیٹھتی ہے, اور یہ اکثر گندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مکھی کی طرح نہ بنو جو ہر وقت گندگی پہ بھن بھناتی رہتی ہے. یعنی لوگوں کے عیوب وہ گندگیاں ہیں جو ادھر 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 پڑی ہوئی ہیں, تم کو خالی وہی نظر آتی ہیں بیٹھنے کے لیے. اگر کوئی پاکیزگی ہے, یعنی کہیں پہ پھول ہے, کہیں پہ پھل ہے, کہیں پہ باغ ہے, اس شہد کی مکھی کی طرح بنو گے جو اس میں سے جا کے اس پھولوں کا رس لے کر آتی ہے. فی ہے شفاء للناس, کہ جس رس میں انسانوں کے لیے شفا ہے وہ بنو, نہ کہ اس طریقے سے اس گھر والی مکھی کی طرح کہ ظاہر ہے جس طریقے سے غلاظت بکھری ہوئی ہے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں, ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ گندگی, تو بس خالی اسی کی فکر ہے. تو بڑی خوبصورت تعبیر ہے. میں اس میں آپ کو یعنی کہ ایک اور یہ جملہ بھی آپ نے رسول خدا کا سنا ہوگا, طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس. طوبی کسے کہتے ہیں؟ طوبی کے جو لفظ ہے, طوبی روایتوں میں ہے جنت کا ایک درخت ہے جنت میں, اور بڑے اعلیٰ مقام پر ہے, یعنی جنت میں بہشت میں بھی نا درجات ہیں. تو بہشت کا درخت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. اس کے لیے طوبی ہے جسے اپنی ذات کے عیوب انسانوں کے عیوب میں مشغول ہونے سے روک دیں, اس کے لیے طوبی. یہ قول ہے پیغمبر اکرم کہ جس کو شاعروں نے بھی اس کو نہ وہ کیا نا کہ جب اپنے گناہوں پہ جب کی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا, وہ اپنے سے جو ہم بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پر اپنے گناہوں پہ جب کی نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو اس چیز کو رسول خدا نے بھی فرمایا کہ تمہارے اندر برائیاں کم ہیں دور کرنے کے لیے, کہ اس کی طرف سے تم غافل ہو کے اور اس سے بے خبر ہو کے اور خالی دوسروں کے ہی اس پہ بن بناتے پھرو. میں آپ کو ایک قرآن کریم کے حوالے سے اس جملے کو دیکھیے گئے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے, جہاں پر یہ سارا قضیہ جناب یوسف علیہ السلام کا تمام ہوا ہے. ورفع ابویہ علی العرش, کہ اور ان کو جیسے اوپر تخت پہ بٹھایا, ان کے لیے سب سجدے میں گر گئے. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کیا. اس آیت میں خدا نے ان کے قول کو نقل کیا. یا ابتی, اے میرے باپ, اے میرے والد, یہ تأویل ہے اس خواب کی, من قبل, جو میں نے دیکھا تھا پہلے. قد جعلها ربی حقا, جس کو میرے رب نے حق قرار دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت سلوک کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا. وجاء بكم من البدو, اور بدو جو بدو بادیا نشین, اور تم سب کو ریگستان سے, صحرا سے, بدو والی زندگی سے اٹھا کر مصر, ملک مصر میں لے آیا, یعنی آپ سب کو. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی اور فساد کا بیج ڈال دیا تھا. اتنا اعلیٰ ظرفی پر مبنی کلام جو ہے نا, اتنا اعلیٰ ظرفی پر مبنی کلام, اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو جان سمجھ رہے ہیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, بات شروع قید خانے سے نکلنے سے تھوڑی ہوئی تھی, بات شروع تو وہاں سے بھی تھی کہ بھائیوں نے اٹھا لیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا، بک گئے تھے بازار میں، غلام بن گئے تھے، پھر قید خانے میں چلے گئے پتہ نہیں کتنے سال. ہم ہوتے تو پہلے سب سے پہلے خدا کو وہ پوری شکایتوں کی لسٹ اپنی بھیجتے فہرست. کس قدر اعلیٰ ظرفی ہے کہ وقد احسن بی، کہ کتنا خوبصورت سلوک کیا میرے رب نے میرے ساتھ. اذ اخرجنی من السجن، صرف اتنی سی بات کی جب میرے رب نے مجھے قید خانے سے باہر نکال لیا. اور تم سب کس بات پہ شکر گزار ہو؟ دیکھو تم وہاں کیسے گاؤں کی دیہات کی زندگی گزار رہے تھے، دیکھو خدا کیسے تم کو اٹھا کے اب شہر میں لایا. اور ظاہر ہے کہ اب تم رشتہ دار ہو عزیز کے، یعنی حکومت کے ایک بڑے عہدے دار کے، تو اب تمہاری عزت ہے. اور بھائیوں نے جو سلوک کیا تھا اس کو ایٹریبیوٹ کس سے کیا؟ شیطان سے، نزغ شیطان سے. اور بھائیوں کو کیا کہا؟ اخوتی،
میرے بھائی.
یہ ہے وہ اعلیٰ ظرفی. ٹھیک ہے، یہاں پر تو پورا پورا حق تھا نا کہ برائی بیان کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، پورا حق تھا یا نہیں ان کے پاس؟ کوئی بھی نہیں ان کو کہتا اگر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں ان کو پوائنٹ آؤٹ کراتے، ان کو ذلیل کرتے، ان کو شرمندہ کرتے، ایون ان کو یاد ہی دلا دیتے کہ تم سب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اتنی آیتیں، ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے مجھ سے کیا سلوک کیا تھا. یہ کردار ہے مومن کا، یعنی صحیح اسلامی الہی کردار اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی تہ میں کیا ہے، یعنی اس کی تہ میں کیا ہے کہ مومن کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ خدا سے، اور وہ اپنے خدا کو علیم اور حکیم و قدیر سمجھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا. یعنی اس کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے انسان کے پاس یہ ایمان محکم ہے کہ یہ جتنے لوگ پوری دنیا جمع ہو جائے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، پوری دنیا جمع ہو جائے مجھے فائدہ نہیں دے سکتے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اس پر بات کی ہے کہ یہ بھی میں تھوڑا سا اس کو وہ کر دوں، یہ دعائیہ کلمات بہت خوبصورت ہیں. ربی قد آتیتنی من الملک، پھر ایسا نہیں کہ اپنے اور خدا کے بارے میں بات، اس کو پھر تفصیل سے بیان کیا. اے میرے رب، بے شک تو نے عطا کیا مجھے ملک. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے علم عطا کیا تعویل احادیث میں سے. تعویل احادیث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حدیث کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ظاہر ہو، حدثہ حادثہ، یعنی جو چیز وقوع پذیر ہو، جو چیز ظاہر ہو، ظہور میں ہے. تعویل یعنی اس کی اوریجنیلٹی، یہ اوریجنیٹ کہاں سے بھی ہے. جس انسان کے پاس یہ علم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاس کون سا علم ہے؟ تعویل احادیث کا علم ہے. یعنی یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے، یہ جو ابھی حادثہ رونما ہوا ہے، یہ اصل کیا ہے، پھوٹا کہاں سے، یہ اس کی اولیت کیا ہے؟ تو یہ علم مجھے عطا کیا، ملک دیا. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا پیدا کرنے والا ہے، بنیادوں کا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ ہے اصل مومن کا ایمان کہ دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی کون ہے؟ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو جب لوگوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو ان کی تکلیف پر مجھے افسوس نہیں ہے، ان کے عطا کرنے پر مجھے خوشی نہیں ہے، نہ ان کا دینا میرے لیے دینا ہے، نہ ان کا روکنا میرے لیے روکنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کی طرف وہ، جیسے امام خمینی بھی جو ہے جب بات بیان کر رہے ہیں کہ جو حقیقتاً تربیت کنندگان الہی ہیں، میں نے خدائی رستوں پر انسان کی تربیت کرنے والے ہیں، وہ اس رستے پر آدمی کو، یعنی یہ کریکٹر ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں مسلمان اور مومن کی ذات میں. کیونکہ ہمیں ذاتی طور سے ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لیکن یہ سارے کے سارے غصے کب ختم ہو جاتے ہیں؟ جب ہم واقعاً خدا کے ساتھ معاملہ کرنے والے بنے. یعنی ہم میں ایک سوال آپ سے کروں بس پھر بات ختم کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے غم و غصے کی حالت میں گئے تھے یا مسرور اور سکون کی حالت میں گئے تھے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سکون اور سرور کی حالت میں گئے تھے. تو کیسے پاسبل ہے لوگوں کی اتنی زیادتیاں اور دھوکے اور فریب دیکھنے کے بعد ایک انسان کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ وہ غم و غصے کی حالت میں نہ آئے جبکہ وہ لوگ اس کی جان لے لیں؟ مجھے بتائیں اب یہ پاسبل کیسے؟ صرف اسی صورت میں پاسبل ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرۃ, اس کے علاوہ کوئی دوسرا پاسبلٹی کا رستہ ہی نہیں ہے. اب بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ کوئی دوسرا امکان ہی نہیں ہے اس رویے کے جنریٹ ہونے کا, کیونکہ جہاں توجہ لوگوں کی طرف گئی غم و غصہ کیسے نہیں آئے گا؟ یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے, کوئی پیسے لے کے تھوڑی بھاگ گیا ہے, یہ کسی نے پلاٹ پہ ایک تھوڑی قبضہ کر لیا ہے. یہ تو بات قتل تک آ گئی ہے, ناموس و حرمت تک آ گئی ہے. یہ کوئی معمولی معاملہ تھوڑی ہے. لیکن اگر اس حالت میں بھی ایک انسان مطمئن اور مسرور ہے تو صرف اور صرف ایک پاسبلٹی ہے جو یہ رویہ جنریٹ کرا سکتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو اہل بیت کے جملہ ہے قرآن کریم میں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے, ہم خدا کے سوا وجہ اللہ کے علاوہ کسی اور بنیاد پر عمل ہی نہیں کرتے. یہ تربیت, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو غیبت والی اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. اس میں آخر میں آپ نے امام خمینی نے شہید ثانی کے کچھ اس کو نقل کیا ہے, وہ بھی اچھے ہیں بیانات وہ, اور پھر قرآن کریم میں جو آیت ہے غیبت کے حوالے سے, کیونکہ وہ آیت اور کافی دوسرے پہلوؤں کو بھی کہ جو غیبت سے ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی کور کر رہی ہوتی ہے.
اچھا حیدر بھائی, شیعہ کا پورا ایک چیپٹر ہے جی, مطلب